روزے کے احکام کے بیان سے آغاز ہوا تھا اس سلسلے کا. پہلے بتایا تھا کہ 9 چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا یوں کہوں کہ روزہ قصد قربت کے ساتھ ان 9 چیزوں سے بچنے کا نام ہے. اس میں سے پہلی چیز تھی کھانا اور پینا. صبح صادق سے لے کر کے مغرب تک ہر طرح کے کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا ہے. سوال ہوتا ہے کہ انجیکشن کے سلسلے میں، کہ اگر ہم روزہ ہیں تو کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ انجیکشن 2 طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ 3 طرح کا انجیکشن کہہ لیجیے. ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جس سے بدن کے کسی حصے کو فقط یہ جو ہے سن کر دیا جاتا ہے، بے حس کر دیا جاتا ہے، اور ایک انجیکشن وہ ہے جس کا تعلق خون سے ہے، معدے سے ہے. بعض انجیکشن وہ ہیں جو دوا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور کچھ انجیکشن وہ ہیں جو وٹامن کے طور پر غذا کے جانشین ہیں. اگر سن کرنے کے لیے آپ لگا رہے ہیں کسی جگہ کو، تو وہ انجیکشن کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر دوا یا غذا کے طور پر انجیکشن کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. وہ چاہے انجیکشن یہ جو ہے دوا کا انجیکشن ہو، یا انجیکشن جو ہے وہ غذا کا انجیکشن ہو، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. بعض انسان وہ ہوتے ہیں جنہیں بہت پیاس لگتی ہے، بیماری کے طور پر کہہ لیجئے، یا موسم ایسا ہے اتنی پیاس لگ گئی کہ اگر وہ پانی نہ پیئیں گے تو خدا نخواستہ مر جائیں گے، یا کسی ایسی بیماری میں جو ہے مبتلا ہو جائیں گے جو ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، کسی اہم بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. یہاں حکم شریعت یہ ہے کہ اتنا پانی پی سکتے ہیں جس سے آپ کی یہ مجبوری دور ہو جائے اسی مقدار میں. اگر ایک گھونٹ سے یہ مشکل حل ہو جاتی ہے تو ایک گھونٹ پیئیں گے، ایک گلاس سے مشکل حل ہوتی ہے تو ایک گلاس، اس کے بعد نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے مغرب تک. البتہ یہ روزہ ہوگا نہیں، روزہ نہیں ہوگا، روزہ باطل ہو گیا آپ کا. قضا کریں گے اس کی، کفارہ نہیں ہے، قضا اس کی کریں گے سال بھر میں جب کبھی آپ اس قابل ہو سکے. اور اگر خدا نہ خواستہ پورا سال آپ کا ایسے ہی گزر گیا، آپ کی بیماری کوئی ایسی ہے کہ آپ کبھی نہیں رکھ سکتے، نہ گرمی میں نہ سردی میں، جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تب بھی نہیں، جب گرم ہے تب بھی نہیں، جب 8 گھنٹے کا ہو رہا ہے تب بھی نہیں، اور اگر 14 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ ہے تب بھی نہیں. سال بھر اگر آپ کی یہی مجبوری قائم رہی تو وہ روزہ آپ کا معاف ہو جائے گا. ہر روزے کے بدلے میں ایک غریب کو کھانا کھلانا پڑے گا بس. لیکن یہ کہ جس دن آپ ماہ رمضان میں اتنی مقدار کے علاوہ کچھ اور کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ایک اور چیز جس سے روزہ کی طرف تو جھوٹی نسبت دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن دوسرے انبیاء جو ہیں ان کی طرف نسبت دی گئے اگر، تو آغا سیستانی لکھتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے، احتیاط واجب بھی نہیں ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے بھی پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے. اگر ڈبکی لگانا پانی میں، اگر آپ ڈبکی لگاتا، شرط ہے پانی کی، آب مطلق مضاف اگر پانی ہے اس میں ڈبکی لگائیں گے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. کسی زمانے میں لوگ حوض میں دودھ بھر کر کے اس میں نہایا کرتے تھے، تو اگر کسی کو ایسا موقع ہاتھ لگ گیا، البتہ اس میں نہانا خود جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، دودھ کا اسراف ہو رہا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے بہرحال. لیکن بہرحال اگر ہے اس میں، اگر ڈبکی لگا لیا ہے دودھ میں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. آب مطلق اگر ہے، آب مضاف یا دودھ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہے، یہ تو ایک فرض ہے جو عام طور سے پیش نہیں آتا، لیکن ایک ہے مسئلہ جو پیش آ سکتا ہے، وہ یہ کوئی انسان ندی میں ڈوب رہا ہے، آپ نجات دینا چاہتے ہیں اسے، بچانا تو اس کا واجب ہے، ڈوبتے کو بچانا واجب ہے، اور آپ اس کی نجات کے لیے اگر ندی میں کودیں گے تو ڈبکی بھی آپ کو لگانا پڑے گا، سر آپ کا ڈوب سکتا ہے، وہاں کیا کریں گے؟ تو روزہ بچائیں یا اس کو بچائیں؟ اس کو بچانا بہرحال واجب ہے، اسے آپ بچائیں گے. بچانے کے بعد دکھی جو آپ نے لگائی ہے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بعد میں روزہ قضا بھی کر لیں اس دن کا روزہ، البتہ احتیاط مستحب ہے. کیا یعنی روزہ آپ کا باطل نہیں ہے؟ فتویٰ ان کا یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ روزہ باطل نہیں ہے اور احتیاط یہ ہے کہ بعد میں آپ اس کی قضا کر لیں، کیونکہ بہرحال آپ نے اگر ڈبکی لگائی ہے تو وہ بھی حکم خدا سے لگائی ہے، اپنی مرضی سے ڈبکی نہیں لگائی ہے. ایک اور چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جنابت یا حیض اور نفاس کی نجاست پر صبح کی اذان تک عمدن باقی رہ جائے، رات میں غسل کی ضرورت پیش آ گئی یا عورت اپنی جو ہے نجاست سے پاک ہو چکی ہے اذان صبح سے پہلے، کیونکہ اگر اذان صبح سے پہلے نجاست کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو اس پر روزہ واجب ہے. اگر اذان صبح کے بعد پاک ہوتی ہے تو روزہ واجب نہیں ہے، لیکن اذان صبح سے پہلے اگر سلسلے نجاست ختم ہو گیا ہے تو غسل کرنا واجب ہے، اور اگر غسل نہیں کیا تو روزہ باطل ہو جائے گا اس دن کا. تو تینوں یہ جو ہے نجاستیں ہیں، چاہے جنابت کی نجاست ہو، چاہے حیض اور نفاس کی نجاست ہو، اگر باقی رہ گئے، کوئی انسان یہ جو ہے مجرم ہو گیا رات میں اور غسل نہیں کر رہا ہے ابھی، اس امید میں سو گیا کہ ہم نماز صبح سے پہلے اٹھ جائیں گے، یقین ہے اس کو کہ ہم نماز صبح سے پہلے اٹھ جائیں گے اور سو گیا، اور ایک وہ انسان ہے جسے یقین ہے کہ اگر میں سو گیا تو اٹھ نہیں سکوں گا. اگر یہ یقین ہے کہ سو گئے تو اٹھ نہ سکیں گے، اور اگر اٹھ نہ سکے اور صبح ہو گئی تو اس دن کا روزہ تو باطل ہوگا ہی، ساتھ میں کفارہ بھی واجب ہوگا. ساتھ میں کفارہ کتنا ہے انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے. مختصر طور پر عرض کر دیتی ہے کہ ہر دن کے بدلے میں 60 روزہ، یا ہر دن کے بدلے میں 60 غریبوں کو کھانا کھلانا. لیکن اگر انسان کو یہ یقین تھا کہ ہم اٹھ جائیں گے، ہم جاگ جائیں گے، اور سو گیا، اور جب اٹھا تو اس وقت اذان ہو چکی تھی، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح ہے. البتہ سویا تھا اس ارادے کے ساتھ کہ اٹھ کر کے غسل کریں گے، اگر اس کو یہ تو معلوم ہے کہ ہم اٹھ جائیں گے مگر غسل کا ارادہ نہیں ہے، اور سو گیا اب جب اٹھا تو اذان ہو چکی تھی، اس کا روزہ باطل ہے. لیکن اگر ارادہ تھا کہ ہم اٹھنے کے بعد غسل کریں گے اور اٹھ نہ سکا، جب آنکھ کھلی تو اذان ہو چکی تھی، اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے. فرمائیے.
اگر پانی یا وقت کی تنگی ہے تو تیمم کر سکتے
ہیں؟ جی، رائے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ غسل ہے، اگر غسل ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، صحت نہیں ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، پانی نقصان دہ ہے، مضر ہے، یا یہ کہ انسان کے پاس وقت نہیں ہے، جس وقت اٹھا فقط 2 منٹ رہ گئے ہیں، 2 منٹ میں باتھ روم تک جاتے جاتے ہی وہ ٹائم ختم ہو جائے گا اور انسان غسل نہ کر سکے گا، تو وہاں پر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تیمم کرے، اور تیمم کر کے روزہ رکھے گا، روزہ اس کا صحیح ہے.
اسی لمیٹڈ ٹائم میں جیسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، خدا ہو رہا ہے اور آپ نیت کر دی اور نماز ہوگی، خاص ٹائم چلا بھی گیا، اگر غسل کرنے کے لیے اس نے
نیت کافی نہیں ہے، غسل کا ہونا ضروری ہے، غسل کا ہونا ضروری ہے، ورنہ نیت تو ابھی کر ہی لیں گے.
نہیں نہیں، پانی کے نیچے چلا گیا.
ہاں، غسل کا ہونا ضروری ہے، غسل کا مکمل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اب تک غسل مکمل نہیں ہوا آپ طاہر نہیں ہوئے، طاہر نہیں. اور بقیہ مسائل ہیں انشاءاللہ کل انہیں عرض کریں گے. گفتگو اول ماہ رمضان سے جو شروع ہوئی وہ یہ ہے کہ ہماری حیثیت اس دنیا میں ایک تاجر کی ہے، بزنس مین کی ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے ایک بازار کی حیثیت رکھتی ہے. ہر ویپاری، ہر تاجر، ہر کاروباری جب بازار جاتا ہے تو اس کی اصل توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ اس کا بزنس اچھا چلے، اسے اس کے کاروبار میں فائدہ ہو. वो जो डील कर रहा है वो फायदेमंद डील हो, वहां उसकी तवज्जो इस बात की तरफ नहीं होती है कि हमारा ऑफिस कितना आरामदेह है। अगर ऑफिस आरामदेह है तो क्या कहना है, बड़ी अच्छी बात है। अगर कुर्सी आरामदेह है, अगर माहौल गर्मी और सर्दी के लिहाज से जो है मुनासिब है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी ऑफिस का आराम बिजनेस से टकरा जाए कि अगर आप ऑफिस में आराम करेंगे तो आपका जो है बिजनेस चौपट हो जाएगा, तो वहां इंसान क्या करता है, वहां इंसान बिजनेस को बचाता है, अपने आराम को छोड़ देता है। क्योंकि आराम करना बाजार में मार्केट में उसका मकसद नहीं है, उसका मकसद तो है कि हम यहां से वो चीजें हासिल कर लें जिसके जरिए हम घर पे आराम कर सके। आराम टारगेट है घर पे, बाजार में आराम मकसद नहीं है। इसी तरह से दुनिया में अल्लाह ने अगर हमें भेजा है तो कुछ कमाने के लिए भेजा है, आराम करने के लिए नहीं भेजा है। हाँ, कमाई के साथ साथ अगर आराम भी मिल जाए कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आराम हमारी कमाई से टकराने लगे तो आराम को छोड़ देंगे, कमाई को बाकी रखेंगे। इस बाजार दुनिया में जो कैपिटल हमें अल्लाह ने दिया है तजारत के लिए, वो हमारी जिंदगी है। ये जो हमारी जिंदगी है 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल जितनी भी जिंदगी हमें मिली, ये जिंदगी क्या है, एक सरमाया है, एक कैपिटल है इस कारोबार के लिए और ये जो है बिजनेस के लिए। जिस तरह से जब हम कारोबार करते हैं, हमारे पास $1 करोड़ थे, फैक्ट्री लगाने चले, 5 लाख उसमें खर्च हो गया, खाम माल लाने में लग गया 5 लाख, लेबर को तनख्वाहें देने में लग गए 5 लाख। तो जैसे जैसे कारोबार हमारा बढ़ता रहता है या कारोबार में मसरूफ होते हैं, वैसे वैसे हमारा सरमाया घटता रहता है। उसी तरह से इस दुनिया में जितना दिन हमारा गुजर रहा है, दिन भी मैंने ज्यादा कह दिया, हर सेकंड जो हमारा गुजर रहा है वो हमारा कैपिटल घट रहा है। तो कैपिटल हर बिजनेस में कम होता है, लेकिन जब बिजनेस और कारोबार फायदे का होता है तो ये घटा हुआ कैपिटल दोबारा बढ़ जाता है। हमने एक माल बाजार से खरीदा $10 का, अभी तो हमारा $10 घट गया ना, लेकिन जब वही $10 का सामान हमने $15 में या $12 में या $11 में बेच दिया तो दोबारा वो 10 वापस आ गया, +1 +2 +5 के साथ इजाफे के साथ वापस आ गया। लेकिन अगर बिजनेस में घाटा हुआ फायदा नहीं हुआ तो वो $10 तो गया ही था, साथ में 2, 4, 5 और चले जाते हैं। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हमारी जिंदगी का हर लम्हा, हर सेकंड, हर सानिया, यानी हमारा सरमाया कम होता जा रहा है। अब अगर हमने अपने इस सरमाये के जरिए से ऐसा कारोबार कर लिया जिसमें हमें फायदा हुआ, तो न सिर्फ ये कि 10 साल हमारे वापस मिल जाते हैं, इजाफे के साथ मिल जाते हैं, इतना इजाफा कभी कभी हो जाता है कि ये जिंदगी हमारी जिंदगी जावेद बन जाती है। तो जिस लम्हे भी हम हैं, हमको हर वक्त जिस जगह पर हो, चाहे मस्जिद में बैठे हो, इमामबाड़े में बैठे हो, घर में हो, मतब में है, दुकान पे है, ऑफिस में है, किसी जगह पर भी है, कोई लम्हा ऐसा हमारा नहीं है जो इस कानून से अलग हो। क्योंकि दुनिया में जो हम बिजनेस करते हैं वो तो हमारा 8 घंटे का 6 घंटे का 10 घंटे का होता है, लेकिन ये बिजनेस हमारा, अगर हमारी उम्र 50 साल है तो 50 साल का बिजनेस है, 100 साल है तो 100 साल का बिजनेस है, 10 साल है तो 10 साल का बिजनेस है। हर लम्हा हमारा बिजनेस में सर्फ हो रहा है। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि ये मौका तो अलग है, इस वक्त हमें कानून खुदा से आजादी है, नहीं, कानून खुदा से हमें किसी वक्त भी आजादी नहीं है। कोई लम्हा भी जिंदगी का हो, शादी का मौका है, गम का मौका है, इबादत गाह जिसे कहते हैं, इबादत गाह सिर्फ मस्जिद नहीं है। अगर हम सही बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस में फायदा हो रहा है तो हमारा ऑफिस भी इबादत गाह है। हम खेत में अगर मशगूल हैं तो वो खेत भी हमारे लिए इबादत कदा है। लिहाजा जो काम भी जिंदगी में करें, किस हिसाब के साथ करें कि आया ये हम जो जिंदगी का कारोबार कर रहे हैं इसमें फायदा हो रहा है या नुकसान। फायदा और नुकसान का मैं अर्ज कर चुका हूं, کہ فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے مال کی قیمت مل جائے، جو آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ پلٹ تو آئے. اگر آپ کا انویسٹ پلٹ کے نہیں آیا، آپ نے کار خریدی تھی $10,000 کی، اسے بیچنے چلے تو کار بکی $11,000 کی، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ دھندا آپ کا جو تھا، کاروبار جو آپ کا تھا، یہ ڈیل جو آپ کی تھی، یہ فائدہ بخش تھی. لیکن اگر 10,000 کی گاڑی 8,000 میں بکے، 9,000 میں بکے، تو اس کو گھاٹا کہتے ہیں. ہماری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ عرض کر چکا ہوں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کی قیمت جنت ہے. اللہ اِنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ سَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، تمہاری جان کی قیمت، تمہاری زندگی کی قیمت جنت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. فَلَا تَبِعُوهَا إِلَّا بِهَا، اپنی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی ثانیہ، کوئی سیکنڈ نہ بیچنا مگر جنت کے بدلے. آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری تو زندگی صرف ہو رہی ہے نا، دکان پہ بیٹھے ہیں تو زندگی تو صرف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی زندگی صرف ہو رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے ہمارا. دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اگر وہ باتیں کرتے ہیں ہم جس سے ہمارا سفر زندگی جنت سے قریب ہو جاتا ہے، تو یہ فائدے کا سودا. اور اگر ہم نے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کے وہ گفتگو کی، وہ الفاظ زبان سے نکالے، وہ باتیں کی جس سے ہم جنت سے دور ہو گئے، تو اتنا جو لمحہ ہم نے صرف کیا ہے، یہ سرمایہ جو ہمارا خرچ ہوا ہے، وہ گھاٹے کا سودا تھا. ہم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفس میں بیٹھ کر کے جو کام ہم کر رہے ہیں، حساب کریں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کام ہمیں جنت سے قریب کرے گا یا جنت سے دور کرے گا. دکان پہ بیٹھے کوئی چیز بیچ رہے ہیں، ایک گاہک آیا، اس گاہک کو ہم نے $10 کا سامان، فرض کیجئے $12 $15 $50 میں بیچ دیا. تو یہاں دو چیز دیکھنا، ایک تو دنیاوی فائدہ ہمارا کیا ہوا، اور ایک وہ اصلی فائدہ. بظاہر تو یہ سودا ہمارا فائدے مند سودا ہے نا، $10 کی چیز ہم نے $12 میں بیچ دی، لیکن یہ $12 میں بیچ دینے سے ہم جنت سے قریب ہوئے یا دور ہوئے؟ قریب بھی ہو سکتے ہیں، دور بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے جس کے ہاتھ بیچا اس کو دھوکہ دے کر کے بیچا ہے، اس کے ساتھ یہ جو ہے ہم نے اگر جو ہے فریب کیا ہے، فراڈ کیا ہے، مال خراب کا اچھا بنا کر کے اسے پیش کر دیا، بڑے اچھے سیلزمین ہم ہیں، جتنا خراب مال ہوتا ہے سب گاہکوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، فریب دیا ہے، گرا فروشی کی ہے، بظاہر ہمیں فائدہ ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہ تجارت گھاٹے کی تجارت ہے، کیونکہ ہمارا یہ عمل ہمیں دور کر رہا ہے. دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خوب ہا ہا ہو 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 رہا ہے، خوب کہے لگ رہے ہیں، اٹھے یار آج بڑا مزہ آیا، آج بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا. اچھا مزہ تو آیا، اب ذرا حساب کرو کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں یہاں بیٹھ کر کے، یہ باتیں ہمیں جنت سے قریب کرتی ہیں یا یہ باتیں ہمیں جنت سے دور کرتی ہیں؟ باتوں میں کیا 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 تھا، فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں پہ تہمت لگائی تھی، فلاں بےچارا سیدھا سادہ آدمی آ گیا، اس کا خوب مزہ اڑایا، بہت مزہ آیا نا، بہت انجوائے کیا، بڑی ہنسی ہوئی، بہت تفریح ہوئی. لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ حقیقت میں ہم جنت سے دور ہوئے، کیونکہ غیبت انسان کو جنت سے دور کرتی ہے، تہمت انسان کو جنت سے دور کرتی ہے، بدگمانی جنت سے دور کرتی ہے، کسی کا مذاق اڑانا انسان کو جنت سے دور کرتا ہے. قرآن کے واضح آئے تھے نا، وائے ہو ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ویل ان لہمزت اللمزہ ہے نا قرآن میں، ویل ہے، جہنم ہے ان کے لیے. تو بظاہر تو ہماری زندگی کہ یہ ٹائم بڑا اچھا پاس ہوا، یہ کہہ کے اٹھتے ہیں نا بھائی آج کا ٹائم بڑا اچھا پاس ہوا، واہ کہنا اچھا ٹائم پاس ہوا، یا گھاٹے میں ہماری زندگی جا رہی ہے. جو لمحہ زندگی کا ایک ثانیہ بھی، جو عرض کیا کہ یہ کاروبار 8 گھنٹے والا نہیں ہے، جو وہاں تو جم کے محنت کر لیا، بعد میں آ کر کے گھر پہ آرام سے سوئیں گے، چین سے رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مزے اڑائیں گے، تو یہ فی الحال جو ہمارا کاروبار ہے وہ 8 گھنٹے کا نہیں ہے. البتہ یہ بھی عارضی ہی کاروبار ہے، جس طرح سے 8 گھنٹہ کام کرنے کے بعد ہم 16 گھنٹہ آرام کر لیتے ہیں، तो गोया एक तिहाई काम दो तिहाई आराम, यही तो है ना निस्बत। ये जो दुनिया की तिजारत का हमारा काम है, जिंदगी की तिजारत का काम है, इसकी निस्बत तो और भी ज्यादा है। क्योंकि फर्ज कीजिए 100 साल हमने काम किया, उसे आराम कितना करना है? अगर 100 साल काम करने के बाद 200 साल का आराम मिल जाए तो ठीक है ना, और अगर 200 साल के बजाय आपको 2000 साल का आराम मिल जाए तब तो और भी ठीक है, और अगर 2,00,000 साल का आराम मिल जाए, अब 2/3 की बात नहीं हो गई, तो क्या कहना उस तजारत का, उस कारोबार का? नहीं, आपकी तकलीफें, आपकी मेहनत, आपका काम है महदूद और आराम है लामहदूद। आराम लामहदूद है। आप 16 घंटे आराम करने के लिए तो 8 घंटा काम करते हैं ना, या उलट दूं, 8 घंटा काम करने के लिए 16 घंटा आराम करते हैं। आज अगर किसी से पूछा जाए कि आप कहां जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, क्यों सोने जा रहे हैं? भाई सुबह जॉब पे जाना है। सो रहे हैं काहे के लिए? जॉब के लिए। जॉब क्यों कर रहे हैं? सोने के लिए। कोल्हू का बैल हो गया ना, कोल्हू का बैल है, कोई मकसद जिंदगी है ही नहीं। आराम कर रहे हैं काम के लिए, काम कर रहे हैं आराम के लिए, आराम काम के लिए, काम सुबह से शाम तक तो यही है। लेकिन अगर वो तसव्वुर जो अल्लाह ने बंदों के सामने रखा है, वहां ये नहीं है, वहां एक दफा काम कर लिया उसके बाद आराम ही आराम है, महदूद वक्त है काम का, फिर उसके बाद आराम ही आराम है। तो जिंदगी का हर लम्हा, हर सानिया, हर सेकंड जो हमारा गुजर रहा है वो हम तिजारत में सर्फ कर रहे हैं, और हर लम्हा इस तरह से सर्फ होना चाहिए जो हमें जन्नत से करीब करे। कैसे सर्फ करेंगे जो हमें जन्नत से करीब करे? ये अल्लाह का करम है, ये उसका शुक्र है कि उसने अपने बंदों के जरिए से, अपने हादियान बरहक के जरिए से हर लम्हे के लिए हमारी हिदायत की। इस सेकंड में तुम्हें क्या करना, इस सेकंड में तुम्हें क्या, क्योंकि हर लम्हा हालात बदलते रहते हैं। हम कभी दोस्तों के साथ होते हैं, कभी ये जो है दुश्मनों के नरगे में होते हैं, कभी खुशी का मकाम है, कभी गम का मौका है, कभी मस्जिद में बैठे हुए हैं, कभी अपने जो है घर में है, फैमिली के साथ है, कभी गुस्सा हमें होता है, कभी खुशी होती है। हमारी जिंदगी के आमाल जो है दो तरह के होते हैं, कभी एक्शन है, कभी रिएक्शन है, कभी अमल है, कभी रद्द अमल है। कभी हम अपना काम इब्तदाई तौर पर शुरू करते हैं, कभी इब्तदाई तौर पर नहीं, किसी के जवाब में करते हैं। एक्शन है तब भी हुक्म खुदा का पाबंद, रिएक्शन है तब भी हुक्म खुदा का पाबंद। ना एक्शन में हम आजाद हैं, ना रिएक्शन में हम आजाद हैं, दोनों ही शक्लों में हुक्म खुदा की जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं। अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों हुक्म खुदा से का पाबंद है, मुकय्यद है हुक्म खुदा का, तब तो हम जन्नत से करीब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने एक्शन या रिएक्शन में हुक्म खुदा से हट गए, कई दफा होता है कि एक्शन में लोग अच्छे होते हैं, रिएक्शन में जो है बिगड़ जाते हैं। एक्शन में अच्छे होते हैं, बहुत ठीक ठाक आदमी है, किसी ने उनको छेड़ दिया, गुस्सा उन्हें आ गया, अब जो गुस्सा आया तो ये जो मुहज्जब इंसान बैठा था वो जबान से जो है मुगल्लजात बकना शुरू कर देता है, इंसान ताज्जुब करने लगता है ये वही है। और बाद में कोई उनको उनसे कहता है भाई आपसे ये बात है, क्या करें, गुस्सा आ गया, बोलते हैं ना। नहीं, एक्शन हो या रिएक्शन, हर सूरत में आपको हुक्म खुदा की पाबंदी करना है, और पाबंदी वही कर सकता है जिसे अपने जज्बात पे काबू हो, जिसे अपने जज्बात पे काबू हो, और जज्बात पे काबू पाने की मश्क है रोजा। रोजा जज्बात पे काबू पाने की मश्क ही तो है, वरना उसके खजाने कुदरत में खाने की कमी नहीं थी कि जो ये जो है राशनिंग कर देता कि 11 महीना खाओ और एक महीना भूखे रहो। अगरचे हम लोगों के नाम है भूखे रहना, रमजान तो नाम है ना भूखे रहना। मुसलमान से पूछो कि ये जो है रमजान कौन सा महीना है, जवाब देगा वो महीना जिसमें हम लोग खाते पीते नहीं है। ईसाई से पूछिए कि रमजान किसे कहते हैं, रोजा क्या है, वो महीना है जिसमें जो है मुसलमान खाता पीता नहीं है। हिंदू से पूछिए, सबका जवाब यही होगा। लेकिन ये अजब भूख का महीना है जिसमें सबसे ज्यादा खाया जाता है। इस भूख के महीने की तैयारी काहे से की जाती है, کھانے کے انتظام سے نا. رمضان کا مہینہ آیا نہیں کہ آنے سے پہلے ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی تو چنا نہیں آیا, ابھی بیسن نہیں آیا, ابھی کھجورے نہیں آئیں, ابھی فلا نہیں آیا. تو تیاری مہینہ ہے, بھوک کا تیاری ہے کھانے کی. رمضان کا مہینہ, ہر زندگی کے ہر لمحے کے لیے اللہ نے اپنے ہادیان برحق کے ذریعے سے ہماری ہدایت کی, اور ہر موقع پر ہمیں ایک تعلیم دی کہ فلاں وقت پہ تمہیں کیا کرنا ہے, فلاں وقت پہ تمہیں کیا کرنا ہے. انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم صحیفہ سجادیہ کی شکل میں جو امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام نے پیش
کی.
کیونکہ ہر امام کا زمانہ, ہر امام کا دور الگ حالات کا تقاضا رکھتا تھا. مولا کائنات کے زمانے کے حالات یہ تھے کہ آپ خطبہ دے سکتے تھے ممبر پہ آ کر کے. اپنے یہ جو ہے گورنروں کو انہوں نے خط لکھا, دشمنوں کو خط لکھا, دوستوں کو خط لکھا, ان کے خطبے اور خطوط کا مجموعہ جو ہے نہر البلاغہ کی شکل میں سامنے آیا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ موقع فراہم تھا کہ وہ اسکول تشکیل دے سکتے تھے, درسگاہ تشکیل دے سکتے تھے, شاگردوں کی محفل تشکیل دے سکتے تھے. شاگردوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے اپنے علوم کو پھیلایا کہ آج ہماری فقہ جو فقہ محمدی ہے اصل میں, لیکن فقہ جعفری کے نام سے پہچانی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کو موقع ملا تھا حضور کی تعلیمات کو عام کرنے کا, لوگوں تک پہنچانے کا. امام جعفر صادق کے اقوال ان کے اپنے اقوال نہیں ہیں, نہ امام جتنے بھی ائمہ ہیں سب کے قول در حقیقت پیغمبر کا قول ہے. کیونکہ حدیث ہے کہ حدیث ابی حدیث جدی. ہم جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں. اگر چوتھے امام کچھ کہتے ہیں تو اپنے پاس سے نہیں کہتے ہیں, انہوں نے تیسرے امام سے سنا ہے. تیسرے امام نے جو کچھ بیان کیا وہ اپنے نانا سے سنا ہے, پیغمبر اکرم سے سنا ہے. تو بہرحال ہر امام کو الگ الگ موقع ملا, الگ الگ حالات تھے, لیکن کوئی بھی امام ہدایت سے غافل نہ رہا, کوئی بھی امام ہم تک اللہ کے پیغام پہنچانے سے غافل نہ رہا. اس نے کوتاہی نہیں برتی. وہ چاہے قید خانے میں رہا ہو, زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو, دیار اسے پھرایا جا رہا ہو, ہر حال میں اس نے کوشش یہی کی کہ پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے. چوتھے امام کا وہ زمانہ ہے کہ آپ لوگوں تک کھلم کھلا حق کا پیغام نہیں پہنچا سکتے ہیں, تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے, شاگردوں کی بزم تشکیل دینے کی اجازت نہیں ہے. امام مسجد میں بیٹھ جاتے تھے, بظاہر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امام پہ گوشے میں بیٹھے ہوئے عبادت میں مشغول ہیں, ہاتھوں کو اٹھا دیتے تھے, اللہم کہنے کے بعد نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام تو دعا کر رہے ہیں ویسے ہی دعا جیسے یہ نادان کیا کرتے ہیں, اس طرح کی دعائیں کر رہے ہیں. لیکن صاحبان معرفت جانتے تھے کہ یہ بظاہر دعا ہے لیکن در حقیقت وہی خطبہ امیر المومنین ہے. بظاہر دعا ہے لیکن در حقیقت وہی انداز بیان ہے جو پیغمبر کا تھا, جو پیغمبر ایہ الناس کہہ کر کے کہا کرتے تھے, وہی باتیں چوتھے امام اللہم کہہ کر کے کہتے. لہذا آپ کی دعائیں کہیں اقتصادیات کے بارے میں ہیں, سماجیات کے بارے میں ہیں, سیاسیات کے بارے میں, حتیٰ عسکریات بھی اس کے اندر ہے کہ اگر لشکر کبھی تشکیل دینا پڑے تو کس طرح سے لشکر کو تشکیل دیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہر وقت تو آپ کو اللہ کی ہدایت چاہیے نا, جنگ کیسے لڑی جائے گی؟ جنگ ایک حقیقت ہے, جنگ تو ہوتی ہے نا, جنگ ایک حقیقت ہے, معیشت ایک حقیقت ہے, اجتماع ایک حقیقت ہے. تو ان تمام حقائق کے لیے تعلیم بھی ہونا چاہیے. چنانچہ چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے, اور ان دعاؤں میں دعائے مکارم الاخلاق, جہاں اخلاقی اقدار پیش کیے گئے. اخلاق سے مراد وہ نہیں کہ ہم لوگ کیا کہا جاتا ہے, فلاں صاحب کا اخلاق بہت خراب ہے یعنی ان کے گھر میں گئے تھے تو انہیں کو چائے نہیں پلائی, فلاں صاحب کا اخلاق بہت اچھا ہے ان کے گھر گئے تھے تو چائے بھی پلائی, پھل بھی پیش کیا, سیب بھی دیا, یہ بھی دیا, وہ بھی دیا, چلتے چلتے کچھ تحفہ بھی دے دیا. یہ اخلاق سے مراد نہیں ہے. اخلاقیات سے مراد اخلاقی اقدار, یعنی زندگی میں آپ کے اعمال کیسے ہونے چاہیے, وہ ویلیوز اور وہ اقدار ہیں کہ ہر لمحہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے تب بھی اخلاق, اگر آپ اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں تب بھی اخلاق ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں تب بھی اخلاق ہے، مارکیٹ میں گئے ہوئے ہیں تب بھی اخلاق ہے، آفس میں بیٹھے ہیں تب بھی اخلاق ہے، جنگ لڑ رہے ہیں تب بھی اخلاق ہے، صلح کر رہے ہیں تب بھی اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب کہا جاتا ہے مکارم الاخلاق یعنی اخلاقی اقدار، امام نے اس دعا میں اخلاقی اقدار کو پیش کیا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، آج ایک چیز جتنا وقت رہ گیا ہے اس کے درمیان پیش کروں کہ جب ہم نے عرض کیا کہ ہمارا عمل کبھی ایکشن کی شکل میں ہے کبھی ری ایکشن کی شکل میں، ایکشن کے لیے بھی قانون ہے ری ایکشن کے لیے بھی قانون ہے، عمل کے لیے بھی تعلیمات موجود ہیں اور رد عمل کے لیے، ایسا نہیں کہ اچانک ہو گیا اب کیا کریں، اب جو ہمارے دل میں آئے نہیں، وہاں پر بھی ایک موقع جب پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ ہمارے خلاف سازشیں کریں، ہوتا ہے نا سازشیں تو ہوتی ہیں، سازشیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی کے خلاف ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نیک بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں، صالحین بلکہ صالحین کے خلاف صالحین کی سازشیں کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر وہ ہمارے ساتھ سازش کریں تو کیا کریں، چپ چاپ گھر میں بیٹھے رہیں، ہمیں کیا مطلب ہے، وہ کرتے ہیں اللہ خود ان سے نپٹے گا، ہم تو اپنا مصلے پر بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرتے رہیں گے، تسبیحیں پڑھتے رہیں گے، نہیں۔ اگر ہماری ذات کے ساتھ سازش ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر ہمارے دین کے خلاف، ہماری قوم کے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے خلاف اگر اجتماعی سازش ہو رہی ہے تو اجتماعی سازشوں کا جواب ہمیں دینا ہے یا چپ رہنا ہے، اور اگر ہماری ذات کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو ہمیں جواب دینا ہے یا چپ رہنا ہے، اور جواب دینا ہے تو کس طرح سے جواب دینا ہے، یہ وہ موقع ہے جس کو چوتھے امام پیش فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَحَبْلِ مَكْرًا عَلَى مَنْ قَايَدَنِي وَقُدْرَةً عَلَى مَنْ اضْطَهَدَنِي، بارِ الٰہ جو شخص مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہو، ہوتے ہیں نا بعض دفعہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ صرف بازار میں نہیں دیا جاتا ہے، دھوکہ عالم دین کو بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے، مراجع کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، البتہ ہر ایک کو دھوکہ دینے کا انداز الگ ہوتا ہے، انبیاء کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، مراجع کے پاس دھوکہ دینے والے آتے ہیں، وہ کس شان میں آئیں گے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، پیشانی پر سجدے کے نشان میں پیٹ پاٹ کے بنا ہی دیتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، ایک اٹیچی خونس کی بھی لے کر کے آئے ہوئے ہیں تاکہ مکمل طور سے اپنے کو دیدار ثابت کر دیں، اور جب ان کا اعتماد خرید لیتے ہیں، اعتماد خریدنے کے بعد پھر ان کو ایسی انفارمیشن دینا شروع کر دیتے ہیں، ایسی اطلاع دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں انسان جب بھی فیصلہ کرتا ہے فیصلے کی بنیاد انفارمیشن پہ ہوتی ہے، جیسی آپ کی معلومات ہے، جیسی آپ کی انفارمیشن ہے، جیسی آپ کی اطلاع ہے ویسے ہی آپ کا فیصلہ ہوگا۔ آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ عسکری جو آئے ہوئے ہیں بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑا علم ہے، ڈھیر ساری کہانیاں آپ کو سنا دیں گے، اب آپ جب آئیں گے تو بڑے ادب اور احترام سے ملیں، لیکن اگر آپ کو یہ اطلاع دے دی گئی، اس کے الٹی اطلاع دے دی گئی، آپ کو ساری برائیاں آپ کو سنا دیں گے، اب آپ کو ہم سلام بھی کریں گے تو آپ کو جواب دینا بھی بھاری پڑے گا، کراہت آئے گی، آپ کو کراہیت محسوس کریں گے، آپ جواب دیتے ہوئے وہاں اتنا احترام کیوں، یہاں اتنی نفرت کیوں، وجہ وہ انفارمیشن ہے، وجہ وہ اطلاع ہے۔ تو بعض دفعہ کوشش ہی کی جاتی ہے ایک ایسی شکل بنا لی جائے اس کے بعد انہیں غلط انفارمیشن دی جائے، یہ جو ہے ان کو یہ جو ہے مس گائیڈ کیا جائے، ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، فریب کیا جا رہا ہے، چال چلی جا رہی ہے، لیکن المؤمن کیس، مومن بیوقوف نہیں ہوتا، مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے، مومن بہت ذہین ہوتا ہے، مومن بہت شارپ ہوتا ہے، المومن ينظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور میں دیکھتا ہے، اللہ کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہے، اندھیرے میں نہیں رہتا ہے۔ جتنا زیادہ درجہ ایمان ہوگا اتنے ہی وہ ان کے دل کے اندر چھپے ہوئے اسرار کو سمجھنے میں کامیاب ہوگا۔ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کروں کہ کس کس طرح سے، صرف ایک موقع آپ کی خدمت پہ پیش کر کے گفتگو کو تمام کروں گا، ایک نمونہ کہ کس طرح سے مرجع وقت کو دھوکہ دینے والے افراد، فریب دینے والے افراد کا پردہ چاک ہوا۔ انقلاب ایران سے پہلے کی بات ہے، امام خمینی اس وقت عراق میں تھے، یہ جو ہے نجف اشرف میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ایران میں انقلابی تحریک چل رہی تھی. اسی زمانے میں تنظیم تشکیل پائی جس کا نام ہے یہ جو ہے مجاہدین خلق. آج ایران میں اس کو جو ہے مجاہدین کے نام سے یاد نہیں کرتے، یہ جو ہے ان کا جو اصلی نام تھا وہ نام ان کو دے دیا گیا، بجائے مجاہد کی یہ جو ہے منافق کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، منافقین خلق، کیونکہ وہ اپنی حقیقت چھپائے ہوئے تھے. بظاہر نوجوان، انتہائی مذہبی، نماز شب پڑھنے والے بچے، گفتگو میں ہر وقت نہج البلاغہ اور قرآن سے کم تو بات ہی نہیں کرتے تھے، اور سب بہترین تعلیم یافتہ، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اچھی تعلیم یافتہ، کوئی پڑھ رہا ہے، تعلیم میں مشغول ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے. اور شاہی حکومت کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے تھے ہتھیاروں سے. ایران میں جو مذہبی علماء موجود تھے، آیت اللہ طالقانی مرحوم اور اس طرح کے دیگر افراد، انہوں نے یہ چاہا کہ یہ نوجوانوں کی تنظیم جو مذہبی تنظیم ہے، انقلابی بھی ہیں، شاہ کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں اور دیندار بھی ہیں، ان کو جوڑ دیا جائے امام خمینی سے، اور امام خمینی ان کی حمایت کرنے، کیونکہ جب تک امام خمینی حمایت نہ کریں گے عوام میں ان کی کوئی ساکھ نہ بنے گی. اور امام خمینی پہ اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو نجف میں بیٹھا ہوا ایک مرچہ بغیر مضبوط تنظیم کے انقلاب لائے گا کیسے؟ ضروری ہوتا ہے نا. آج بھی سوچتے، پہلا کام ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ایک پارٹی بنائیں، ایک تنظیم بنے جس کے ذریعے سے ہم انقلاب لا سکیں. خط لکھا گیا امام خمینی کو، ایک نمائندہ اس تنظیم کا لے کر کے خط کو وہاں پہنچا، نجف گیا کہ آپ اس کی تائید کر دیں اور اجازت دے دیں کہ خمس سے یہ لوگ اپنی تنظیم چلا سکیں، کیونکہ تنظیم کاہے کے لیے؟ اسلام کے لیے. بچے کون ہیں کام کرنے والے؟ مجاہدین کون ہیں؟ نماز شب پڑھنے والے. سب کے چہرے پہ داڑھی ہیں، جتنی ان کے اندر خواتین ہیں سب پردے والی. آج بھی ان کی جو خواتین ہیں، آج وہ بھی مکمل حجاب میں ہوتی ہیں، آج بھی مکمل حجاب میں خواتین ہیں، لڑکے جو ہیں داڑھی رکھے. جتنی بھی علامتیں اسلام دین کی کہی جاتی ہیں وہ سب ان کے پاس موجود ہیں. یہ لوگ پہنچے امام خمینی کے پاس، امام خمینی سے انہوں نے ایک مہینہ تک روز صبح شام امام خمینی کے پاس ان کا نمائندہ آتا تھا اور اپنے جو ہے عقائد کو بیان کرتا تھا، اپنی باتوں کو بیان کرتا تھا، اپنے مقاصد کو بیان کرتا تھا، مشن کیا ہے اسے بیان کرتا تھا، اور ہر جملے کے ساتھ نہج البلاغہ کا ایک جملہ یا قرآن کی کوئی آیت تائید میں. مہینہ بھر. واقعی کوئی عام آدمی اگر ہوتا تو ایک دن میں ان کا عاشق ہو جاتا، ان کا شہزادہ ہو جاتا، فریفتہ ہو جاتا کہ واقعی یہ بچے بڑے مومن ہیں، بہت مجاہد بچے ہیں. امام خمینی نے ایک مہینہ گزر گیا، ان کی حمایت نہیں کی. امام خمینی کہتے ہیں ہمیں شک ہو گیا ان کے اوپر، کہ اتنی کثرت سے نہج البلاغہ اور قرآن پڑھنے لگے تو ہمیں شک ہوا. ہماری پوری زندگی گزر گئی نہج البلاغہ اور قرآن پڑھتے پڑھتے، مگر ہمیں تو ہم بھی جب بات کرتے ہیں اتنی قرآن کی آیتیں اور اتنے نہج البلاغہ کے جملے نہیں پیش کرتے ہیں. بالآخر عام بات چیت ہو رہی ہے، اس میں قرآن کی آیت اور نہج البلاغہ کے جملے پیش کرنے کا، ہمیں یہیں سے شک ہو گیا ان کے بارے میں. اللہ نے بات دل میں ڈال دی، المومن ينظر بنور اللہ. مومن کے پاس ایک یہ جو ہے بصیرت کی، کچھ دال میں کالا ہے ضرور، اور وہ دال میں کالا انقلاب کے بعد معلوم، انقلاب کے بعد معلوم ہو گیا ان کی اصلیت، اب کھل کر کے سامنے آئے کہ اسلام کو انہوں نے ایک پل بنایا تھا یہ جو ہے مارکسزم تک پہنچنے کے لیے، کمیونزم تک پہنچنے کے لیے. چونکہ قوم وہ تھی جو اسلام پرست تھی، مسلمان تھی، خدا پرست تھی، قبلہ پرست تھی، قرآن کی ماننے والی، اسلام کو ماننے والی، ائمہ کو ماننے والی، انبیاء کو ماننے والی، تو انہوں نے وہ حربہ اپنایا تھا ان کے خلاف. بعد میں ان کا حشر کیا ہوا آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، کہ اس کے بعد جو ہے وہ صدام کی سرپرستی میں چلے گئے، اور ابھی تک ان کا کیمپ وہاں عراق میں موجود ہے، کہ اب ہی عراقی حکومت کے انڈر میں آ گیا اور انہوں نے وارننگ دی ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے 70 افراد کو حزب جمہوری اسلامی کے آفس میں شہید کیا بم کے ذریعے سے، اور ذمہ داری قبول بھی کی، جس میں شہید بہشتی جیسے افراد مارے گئے، جنہوں نے صدر جمہوریہ اور جو ہے یہ جو ہے وزیر اعظم کو ایک ساتھ شہید کیا اسی مہینے میں، اور اس کی بھی ذمہ داری انہوں نے قبول کی. یعنی کھلے ہوئے ٹیرورسٹ، کھلے ہوئے ٹیرورسٹ جن کے ٹیرورسٹ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹیرورزم کے خلاف جنگ کی باتیں کرتے ہیں آج انہی کو پناہ دیے ہوئے ہیں، آج انہی کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب عراق سے نکال کے انہیں کہاں لے جایا جائے؟ اس کی تدبیر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجرموں کو حوالے کر دیتے. آج بن لادن اگر پکڑ لیا جائے تو کہاں بھیجا جائے گا؟ آج ملا عمر اگر گرفتار کر لیا جائے کہیں پاکستان میں مل جائے تو پاکستانی حکومت کہے اب سوچتے ہیں انہیں کہاں بھیجیں؟ کوئی اسے مانے گا؟ کوئی اسے تسلیم کرے گا؟ مانیں گے کہاں؟ جہاں جرم کیا ان کے حوالے کیے جائیں گے، یہی تو ہوگا نا بھائی، یا اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا؟ آج جو جرم جو ہے ملا عمر یا بن لادن کا ہے، اگر وہ ٹیرورسٹ ہیں تو ٹیرورزم کے بنیاد رکھنے والا ہے مسعود رجوی، وہ تنظیم. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اصل و اساس ہے ان کو تو ہم چھوڑ دیں، ان کو پناہ دینے کی بات کی جا رہی ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر. تو بہرحال دھوکہ دینے کی، فریب دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مومن سازش کا پردہ چاک کرتا، اس کی ذمہ داری ہے. امام فرماتے ہیں وَحَبْ لِي مَكْرًا عَلَى مَنْ كَيَدَنِي، میرے معبود جو ہمارے ساتھ سازشیں کرتے ہیں، جو ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ فریب کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ غداری کرتے ہیں، جو ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں، معبود ہمیں وہ طاقت عطا کرتے، وہ صلاحیت عطا کرتے، وہ تدبیر ہمیں دے دے کہ ہم ان کی سازشوں کا پردہ چاک کریں. البتہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پالنے والے تو کر دے ہم گھر بیٹھے رہیں گے، نہیں. امام دعا کے شکل میں ذمہ داری یہ بیان کرتے، اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ، اے اہل بیت کے ماننے والوں، اے شیعیان علی، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی دشمن سازش کرتا ہے، تم اتنے طاقتور بن جاؤ، تم اتنے فکری طور پر، علمی طور پر، ذہنی طور پر اتنے قوی ہو جاؤ کہ سازشوں کا جواب تدبیروں سے دے سکو، سازشوں کا شکار نہ ہو جاؤ کہ بیٹھ کر کے صرف اپنے یہاں کے اوپر آنسو بہائیں اور تذکرہ کے دیکھیے کیا کیا ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیسا ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، کیسا ہمیں تباہ کیا. وہ دھوکہ دے رہے تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ آپ کو طریقہ اپنائیں، آپ کو تدبیر اپنائیں کہ دشمن کی سازشیں ناکام ہو جائیں. امام حسین سید الشہداء جب کربلا تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے صرف سازش تھی نا اسلام کو تباہ کرنے کی، اسلام کو ختم کرنے کی سازش تھی. امام حسین نے سازش کا مقابلہ کس طرح سے کیا؟ صرف مدینے میں بیٹھ کر کے رسول کے روضے پہ دعا کرتے رہتے پالنے والے، یزید جو اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہا ہے، بنی امیہ کی سازشوں کو ناکام بنا دے، یہی کیا امام حسین نے؟ فقط دعا کرتے نہیں، وہ تیاری کی امام حسین نے، وہ تدبیر، وہ حکمت عمل ہی اپنائی کہ قیامت تک کے لیے ان کی سازشوں کا پردہ چاک ہو. امام حسین کربلا میں آئے، وہاں بھی آئے تو پوری تیاری کے ساتھ، دیکھیے تدبیر کس طرح سے کی جاتی ہے، حکمت عملی کیسے بنائی جاتی ہے. وہاں تک حسین نے سوچا جہاں تک یزید نے سوچا بھی نہیں، اس کی سوچ سے آگے. یزید نے نہیں سوچا تھا نا کہ حسین کو کربلا میں گھیر کر کے مار لیں گے، بہت سے بہت جنگ ہوگی. اس کے بعد کی منزلوں کو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حسین کے پاس اور بھی ہتھیار کیا کیا ہے، کیسے کیسے ہتھیار لے کر کے کربلا میں امام حسین آئے. صرف ایک جنگ نہیں لڑی ہے تلواروں کی جنگ، بوڑھا صحابی بھی لے کر کے آتے ہیں، جوان مجاہد بھی لے کر کے آتے ہیں، ننھا شیرخوار بھی حسین لے کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد کا اہتمام. مسئلہ صرف لڑ کر کے شہید ہو جانا نہیں ہے، پیغام کو رہتی دنیا تک پہنچانا ہے. اگر کربلا میں زینب نہ آتی، اگر کربلا میں ام کلثوم نہ ہوتی، اگر کربلا میں سکینہ نہ ہوتی، تو حسین کی یہ تدبیر کامیاب نہ ہوتا. حسین کربلا میں بہت سے بہت شہید کر دیے جاتے، ذرائع ابلاغ کو زمانے میں تھے بھی نہیں، کسے پتا چلتا کربلا میں کون مارا گیا کس نے. لیکن حسین جب اپنے ساتھ زینب کلثوم کو لے کر کے آئے، سکینہ اور رباب کو لے کر کے آئے، جب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی، پیروں میں گھڑیاں بندھی، سر سے چادر چھڑی، انہیں در بدر پھرایا گیا، بازار شکوفہ و شام میں لے جایا گیا، تب لوگوں کو پتا چلا کہ کربلا میں کون مارا گیا. ورنہ یزید نے پوری تیاری کر رکھی تھی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، یہ تو اس کی حماقت تھی جو اس نے جناب زینب کو اسیر کر دیا. اور اسی پر امام سجاد نے کہا تھا الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، حمد اللہ کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم زینب کو اسیر کر کے دل کی جو ہے بھڑاس نکال لیں گے، بدر کا انتقام لے لیں گے، احد کا انتقام لے لیں گے، مگر ہوا یہ نہیں. زینب اگر نہ جاتی کوفہ تو پتہ نہ چلتا، حسین کی شہادت پر پردہ پڑ جاتا. بس ایک روایت اور آپ کی خدمت کو تمام، جس سے اندازہ ہوتا کتنی غفلت تھی، لوگوں کو پتہ نہیں، حتیٰ کوفے کو پتہ نہیں تھا، جبکہ کوفے کی بڑی فوج قتل حسین میں شریک تھی، لیکن یہ اتنا گھناؤنا جرم کر کے آ رہے تھے کہ ان کی ہمت نہ تھی کہ یہ آ کر کے بیان کرتے کہ ہم ہی ہیں جس نے فرزند زہرا کو قتل کیا. یہ تو اس پر پردہ ڈال دیتے. کوفے کو پتا نہیں کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے. بس ایک روایت، راوی کہتا ہے میں حج کر کے پلٹ رہا تھا، تدبیر حسین کو دیکھیں، میں حج کر کے پلٹ رہا تھا، محرم کی 12 تاریخ تھی، جب میں کوفہ پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ کوفے کی دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جشن کی تیاری ہے، خوشی کے آثار ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں کوفے کا رہنے والا تو نہ تھا مگر کوفے کے حالات سے واقف تھا. میں جانتا تھا کہ آج ان کے یہاں کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے، آج کوئی عید کا موقع نہیں ہے. آخرش میں نے ایک شخص سے پوچھ ہی لیا، یہ خوشی کیسی، یہ جشن کیسا، یہ عید کا منظر کیوں ہے؟ اس نے کہا کیا تم کوفے کے باشندے نہیں ہو؟ کہا نہیں، میں تو پردیسی ہوں، مسافر ہوں، گھر جا رہا تھا، راستے میں اس منظر کو دیکھا. کہا کربلا میں العیاذ باللہ ایک خارجی مارا گیا ہے، حسین ابن علی نہیں، فرزند فاطمہ زہرا نہیں، راکب دوش رسول نہیں، ایک خارجی مارا گیا ہے عیاذ باللہ. اس کے اہل بیت اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں، ہم اسی کی خوشی منا رہے ہیں. کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا، دیکھیں کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیسے خارجی ہیں، کس قسم کے باغی ہیں. کہتا ہے میں گوشے میں کھڑا تھا کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ قافلہ شہر میں داخل ہو رہا ہے، آگے آگے نیزے ہیں، نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں. اب جب میں نے سر کے چہرے کے اوپر نظر ڈالی تو دیکھا چہرہ بڑا نورانی ہے. میں بڑا پریشان ہوا، یہ کیسے خارجی ہیں جن کے چہرے پہ اتنا نور. ابھی اسی منظر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا شہر میں کچھ اونٹ داخل ہو رہے ہیں، اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں، بیویوں کے آغوش میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے اتنے بھوکے ہیں کہ چہرہ ان کا زرد ہو گیا ہے، اتنے پیاسے ہیں بچے کہ ہوٹوں پر پپڑیاں جم گئی ہیں. مظلومیت کا یہ عالم تھا کہ کوفے کی عورتوں سے برداشت نہ ہو سکا، وہ اپنے گھر میں گئیں، جا کر کے صدقے کا خرما لائیں، لا کر کے بچوں کو دینا شروع کر دیا. میں نے دیکھا جیسے ہی کوفے کی عورتوں نے بچوں کو صدقے کا خرما دینا چاہا، اسیروں کے درمیان سے ایک بی بی اٹھی، اس نے بچوں کے ہاتھوں سے خرمے کو چھینا اور چھین کر کے واپس کیا. اے کوفے والیوں، ان الصدقۃ علینا حرام، کوفے والیوں ہم پر صدقہ حرام ہے. کوفے کی عورتوں کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگی بی بی میں نے بڑے اسیر دیکھے ہیں مگر تم جیسے شریف نہیں دیکھے ہیں، بھوک کا یہ عالم ہے کہ چہرے زرد ہو گئے ہیں، پیاس کا یہ عالم ہے کہ ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہیں، شرافت کا یہ عالم ہے کہ ہم صدقہ نہ کھائیں گے. من ایل و سارا انتنا، تم لوگ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تم کہاں کی اسیر ہو؟ ایک دفعہ ان بیوی نے سر پیٹ کے کہا نحن من اسارا آل محمد، ارے ہم رسول کی نواسی ہیں، ہم علی کے بیٹی زینب ہیں، انہوں کے نیدا پر میرے بھیا حسین کا سر ہے، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اور اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحہ ہمارا اس طرح سے گزرے کہ ہماری یہ تجارت ایک کامیاب تجارت ہو، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ تیرے حکم کی پابندی سے خالی نہ ہو. بار اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. بار اللہ واسطہ ہے محمد آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانه وانصاره. ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ.